الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم بھائیوں السلام علیکم. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے ہر انسان اس زندگی کے اندر ایک مسافر ہے. یہ زندگی جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے یہ ایک سفر ہے, اور اس سفر کے اختتام پر ہم اپنی منزل سے جا ملیں گے. وہ منزل یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لازوال جنتیں ہو سکتی ہیں, یا اللہ کا وہ عذاب جس کو سہنے کی طاقت ہم میں سے کسی میں نہیں ہے. اس رب کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ ہمارے سامنے وہ راستہ واضح ہو جائے جو مالک کی نعمتوں بھری جنت کی طرف جاتا ہے. سورۃ العصر اس راستے کی بخوبی وضاحت فرماتی ہے. مالک نے پورے حصر کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا, والعصر اور زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان در حقیقت خسارے ہی میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان افراد کے اس خسارے سے بچنے والے صرف اور صرف وہی افراد ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آئے, جیسے اس پر ایمان لانے کا حق ہے, جیسا ایمان اس کو مطلوب ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور ان اعمال کو سر انجام دیں جن کا تقاضا پروردگار نے یا تو اپنی کتاب میں کیا ہے یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں بتلایا. اس کے بعد تیسری چیز, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور رائے حق کی طرف بلانے والے ہوں. ایمان عطا ہو جانے کے بعد صرف اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں, بلکہ بھولی بھٹکی انسانیت کو اس ایمان کی دعوت دیں, ان کے سامنے اس راستے کو واضح کرے جو انہیں کتاب و سنت کے مطالعے سے سمجھ آیا ہے. اور اس کے بعد چوتھی چیز, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اس راستے میں آنے والی مشکلات کو اس کے اوپر ان کا رد عمل صبر, اور اس صبر کے بدلے میں اللہ انہیں اس راستے پر چڑھائے گا جو راستہ مالک کے رضوان کی طرف جاتا ہے, اس کی خوشنودی کی طرف جاتا ہے. یہ تواصو بالحق اہل ایمان کے لیے لازم ہے اگر وہ آخرت کے خسارے سے بچنا چاہتے ہیں. اور مالک نے سورہ حامیم السجدہ, جس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے, آیت نمبر 33 میں اسے احسن قول, سب سے بہترین قول بھی قرار دیا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے بہترین قول اور کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. وَعَمِلَ صَالِحًا, اور نیک اعمال کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور کہے کہ میں تو مسلم ہوں. اس شخص کے قول کو اللہ نے بہترین قول قرار دیا. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرمایا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کی اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تمہارا بہترین امت ہونا کس وجہ سے ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کیونکہ تم معروف کا حکم دیتے ہو لوگوں کو اور منکرات سے روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، تو تواصی بالحق یا دعوت اللہ، اس کی جو تعریف کتاب نے بیان کی ہے کہ یہ دو چیزوں کا مرکب ہوتی ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دو گے اور منکرات سے لوگوں کو روکو گے. جس دعوت کے اندر یہ دونوں پہلو شامل ہوں گے وہ دعوت دعوت اللہ ہے. لیکن جب دعوت کی بات آتی ہے تو لازماً اس کے ابلاغ کی بھی بات آتی ہے. ابلاغ کسی چیز کا پہنچنا یا پہنچایا جانا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 67، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہ کیا. تو یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے اوپر بھی ہے. جو کل اللہ سے بہترین حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہے، کہ جو دین اسے قرآن و سنت کے مطالعے اور تحقیق کے بعد موصول ہوا ہے، اب اس کا ابلاغ کرنا ہے، اسے پہنچانا ہے، اور پہنچانے کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو مختلف ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے. ہر دور میں لوگ اپنی بات کو مؤثر سے مؤثر انداز میں پہنچانے کی کوشش کرتے رہے. زمانے جاہلیت میں بھی اس دور کے اعتبار سے کئی طریقے تھے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، بلانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان میں سے ایک راستے کو اختیار کیا، کوہ صفا پر چڑھے اور یا سباحہ کی پکار لگائی. اور یا سباحہ کی پکار عرب اس وقت لگایا کرتے تھے جب کوئی بہت اہم بات کرنا مقصود ہوتا تھا. جب لوگ یا سباحہ کی پکار سنتے تھے تو جمع ہو جاتے تھے کہ اب کوئی اہم بات کی جا رہی ہے، کوئی اعلان کیا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پہلی دعوت کے وقت سے اس چیز کو ملحوظ رکھا کہ جب بھی دعوت دی جائے تو مؤثر سے مؤثر ذریعہ ابلاغ کا استعمال کیا جائے. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ عربوں کے اندر کچھ اجتماع ہوتے تھے، تجارتی اجتماع ہوتے تھے، کچھ ایسے بازار لگائے جاتے تھے، احادیث میں ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جیسے ذوالمجاز کے بازار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کا واقعہ صحیح احادیث کے اندر نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس بازار کے اندر گئے جہاں دور دور سے قبائل کے افراد آیا کرتے تھے، تاکہ یہ بات باہر سے آنے والے تمام افراد تک پہنچ جائے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، پس تم فلاح یاب ہو جاؤ گے. پھر وہاں سے یہ روشنی کی کرنیں پھوٹیں اور لوگ اپنے اپنے قبائل میں جا کر اس دعوت کا ذکر کرتے تھے. اور یہی وہ دعوت تھی جو بعد میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بھی قبولیت ایمان کا باعث بنی. جب یہ بات ان تک پہنچی، انہوں نے اپنے بھائی کو تصدیق کے لیے بھیجا، اور پھر وہ مکمل واقعہ امام بخاری اپنی صحیح کے اندر لے کر آئے ہیں. بہرحال یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں رائد ذرائع ابلاغ میں سے جو ذرائع ابلاغ شریعت مطہرہ کے موافقت میں تھے اور ان کی مخالفت میں نہ تھے، ان کا استعمال کیا ہے. اس دور کے اندر یا تو زبان کے ذریعے دعوت دی جاتی تھی یا دوسرا ذریعہ قلم کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہی ذرائع کو استعمال کیا، قرب و جوار کے لوگوں کو اپنی زبان سے دعوت دی، اور دور رہنے والے فرما رواؤں کو خطوط ارسال کیے گئے، اور یہاں تک بھی اس کے لیے اہتمام کیا گیا کہ ایک صحابی رسول گئے اس علاقے میں تاکہ ان کی زبان کو سیکھیں اور ان کی زبان کے اندر ان کو دعوت دی جائے تاکہ یہ بات ان کو زیادہ مؤثر انداز میں سمجھ آئے. تو یہاں ذرائع ابلاغ کی شریعت کے اندر اہمیت کے کچھ اشارے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے حوالے سے ان واقعات سے موصول ہوتے ہیں، لیکن ادوار کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ابلاغ کے ذرائع بھی بدلتے جاتے ہیں. آج جو مختلف ذرائع ہیں وہ اس دور کے اندر نہیں تھے، لیکن جو ایک اصولی بات ہے جو اہل ایمان کے لیے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ شریعت ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے. وہ جو 1450 سال قبل صحابہ اکرام تھے انہوں نے بھی اسی شریعت کو اپنایا تھا، آج ہمیں بھی من و عن اسی شریعت کو اپنانے کا حکم ہے، اور قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو اللہ سے بہترین حالت میں ملاقات کا متمنی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جو ہمارے پاس یا تو مصحف قرآنی کی صورت میں موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں موجود ہے، اسی سے اس نے اپنے دین کو حاصل کرنا ہے. تو کوئی بھی ابلاغ کا ذریعہ اختیار کرنے سے پہلے ہم نے اس کا تجزیہ کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. اگر تو شریعت اجازت دیتی ہے تو بڑھ چڑھ کر استعمال کیجئے، اور اگر اس ذریعہ ابلاغ کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہے، اس کے میکینزم کے اندر کوئی ایسی خامی ہے کہ وہ شرعی احکامات سے متصادم ہے، تو چاہے اس کے کتنے بھی فوائد نظر آئیں ہمارے لیے اس کو استعمال کرنا جائز اور حلال نہیں ہے. یہ چیز عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اس بارے میں ہمیں کبھی کسی ابہام کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حرف آخر ہے، اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے. کل بھی درس کے اندر اس کے اوپر بات ہوا کہ ریڈ لائن کراس نہیں ہو سکتی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ملک کے طول و عرض سے اور ملک کے باہر سے یہ جتنے افراد جمع ہوئے ہیں، اس جمعیت کی یہی ایک بنیاد ہے کہ ہم نے اپنے جیسے انسانوں کی بندگی قبول کرنے سے انکار کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی پر راضی ہوئے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اس معاملے میں قطعاً کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. تو ذرائع ابلاغ کی بھی جب بات ہوتی ہے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا. اس کے اندر دو تین بنیادی باتیں میں ذکر کرتا چلوں جو ذرائع ابلاغ کے حوالے سے جب بھی کبھی گفتگو ہوتی ہے تو وہ زیر بحث آتے ہیں. جدید ذرائع ابلاغ اگر شرعی اعتبار سے تقسیم کی جائے تو تین صورتیں ان کی بن سکتی ہیں. کچھ ایسے ذرائع ابلاغ ہیں جو فی نفسی حرام ہیں، ان کا میکینزم ایسا ہے کہ وہاں رہتے ہوئے کام کرنا ایک مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے. جیسے الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے اندر بغیر تصویر، بغیر مرد و زن کے اختلاط، اور اگر آپ مرد و زن کے اختلاط سے بھی بچ جائیں، اگر جیسے وہ افغانستان یا کہیں ایسے ممالک کے اندر یہ معاملہ ہوا، بغیر تصویر کشی کے یہ کام ممکن ہی نہیں ہے، اور تصویر کشی شریعت کے اندر حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر بنانے کو حرام قرار دیا، اور ہمارے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے اور نہ ہی مستقبل میں آ سکتا ہے کہ جس چیز کو اللہ یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیں ہم کسی بھی وجہ سے اس کو جائز قرار دے سکیں. تو تصویر کشی علی الاطلاق حرام ہے، اور جس گھر میں تصاویر ہوں یا کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، چاہے وہ اللہ کے رسول کا اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو ہوتے ہوتے رک گئے اور چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے. ام المومنین کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا غلطی ہو گئی ہے، میں معافی مانگ لیتی ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس تصویر کی طرف اشارہ کیا، اور الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ام المومنین اس حکم سے بے خبر تھیں، انہوں نے ایک پردہ خرید لیا تھا اور نبی علیہ السلام اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک اس کو پھاڑا نہ گیا اور روندا نہ گیا. اسی طرح ایک مرتبہ کتے کے حوالے سے بھی واقعہ آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے گھر میں باوجود اپنے وعدے کے حاضر نہیں ہوئے، کیونکہ وہاں ایک کتے کا بچہ تھا جو نبی علیہ السلام کی معلومات میں نہیں تھا. تو اگر کوئی استثنا ہوتا اگر تصویر کا کوئی ایسا استعمال ہوتا جہاں سے کوئی شرکا شائبہ بھی نہیں تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گھر تھا، لیکن شریعت نے وہاں بھی اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا۔ تو جب بھی ذرائع ابلاغ کی بات ہوتی ہے تو یہ موضوع لازماً زیر بحث آتا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی چیز، الیکٹرانک میڈیا کے اندر بغیر تصویر کے آج کل کے دور میں کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ دیگر مفسدات وہ ایڈ آن ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے مفسدات ہیں، لیکن تصویر یہ لازم ہے۔ تو یہ ایک مومن کے لیے یہ ذریعہ ابلاغ استعمال کرنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ کچھ ذرائع ابلاغ ایسے بھی ہیں جو جن کا استعمال مباح ہے، اگر تو ان کا استعمال جائز طریقے سے کیا جائے تو وہ جائز ہے، اور ناجائز طریقے سے کیا جائے تو وہ ناجائز ہیں۔ اور کچھ ایسے ذرائع ابلاغ ہیں جن میں کوئی شرن قباحت نہیں ہے، جیسے رسائل لکھے جاتے ہیں، اگر آپ اپنا کوئی رسالہ، اپنی کوئی کتاب شائع کرتے ہیں، اس کے اندر شرن کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی بہت سارے ذرائع ابلاغ ایسے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے پاس یہاں وقت زیادہ نہیں ہے، اصولی گفتگو تک ہم محدود رہیں۔ اگر سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز کی تفصیلات کے اندر جائیں گے تو شاید اس کے جو اہم موضوعات ہیں ان میں سے بہت سارے موضوعات جو ہے وہ ہم کور نہ کر سکیں۔ پانی دیجیے گا تھوڑا سا۔ تو تصویر کشی کے حوالے سے ایک بات جو دو تین بھائیوں نے بھی کل آ کے کہی، سی سی ٹی وی کا مسئلہ، بہتر ہے کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے کہ سی سی ٹی وی جائز ہے اور دیگر تصویر کشی ناجائز ہے۔ تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مدینہ کے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تو ساتھ ایک رخصت دی تھی کہ بڑے باغوں کے کتوں کو رہنے دیا جائے، کیونکہ بڑے باغوں کی سیکیورٹی انسانوں کے بس میں آسان نہیں تھی، تو وہاں پر اس کی رخصت دی گئی۔ تو سی سی ٹی وی کا معاملہ رخصت کی حد تک ہے، سیکیورٹی پرپس کے لیے جہاں معاملہ اس کے بغیر ممکن نہ ہو وہاں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، جہاں اس سے بچا جا سکتا ہو وہاں بچنا ہی ضروری ہے۔ کوئی آدمی اگر اس کا ناجائز استعمال بھی کرے اور وہ انسانوں کو یہ کہے کہ میں تو مجبوراً استعمال کر رہا ہوں، تو انسان تو اس کے عذر کو قبول کریں گے، لیکن ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور وہ وقت بہت سخت وقت ہوگا۔ وہ رب ہمارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، اور وہ رب عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دن کی مشکلات سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اس دن اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں ڈھانپ لے، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہر چیز کے پیچھے اگر اللہ کا خوف ہو تو وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ سے بے خوفی تو پھر وہ معاملہ جتنا بھی خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے اس میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ ہم برکت تلاش کرتے ہیں، جب بھی دعوت دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اب آپ سوچئے، کیونکہ مختلف طرح کے آرگیومنٹس ہوتے ہیں، مختلف طرح کے بھائی دلائل لے کر آتے ہیں اپنے علم و فہم کے مطابق، کہ دیکھیے آج تو ہر شخص میڈیا کے اوپر ہے، ویڈیو بنوا رہا ہے، دیکھیے آڈیو ویژلس کے تو اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کیا امت سے فرقہ واریت ختم ہو رہی ہے؟ آڈیو ویژلس کے اثرات سے کیا خیر پیدا ہو رہا ہے اس امت کے اندر؟ کیا لوگوں کے اندر اللہ کا خوف بڑھ رہا ہے؟ اثرات تو یہ ہیں کہ ہم فرقہ در فرقہ تقسیم ہو رہے ہیں، اور ممبر و محراب سے کتاب و سنت کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور لوگوں میں اللہ کا خوف تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اثرات ہیں اللہ کی نافرمانی کے۔ بڑے بڑے مجمع یہ حق پر ہونے کی ضمانت نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب تو بار بار یہ سبق ہمیں یاد کرواتی ہے کہ حق کا ساتھ ہمیشہ اقلیت نے دیا ہے، اور اکثریت تو ہمیشہ شیطان کے راستے کی پیروکار رہی ہے۔ اللہ کے منظور نظر بننا ہے تو اسوہ ابراہیمی کو اپنانا ہوگا کہ کیسے بھی حالات ہوں اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا حکم قبول نہیں کرنا۔ اور چلے جائے کہ دنیا میں کتنا بڑا مجمع تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، جب لوط علیہ السلام کی قوم کا فیصلہ ہوا، ایک ابراہیم علیہ السلام ہیں، ایک ان کی زوجہ ہیں، اور ایک ان کے چچا زاد لوط علیہ السلام ہیں۔ لیکن اللہ کی نظر میں وہ اپنی ذات میں ایک امت ہیں، اللہ کی نظر میں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو بتائیے ہمیں کیا چاہیے، بڑے بڑے مجمع چاہیے یا یہ چاہیے کہ اللہ ہمارا ولی بن جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے؟ تو ہمیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی رفاقت پسند ہے تو پھر اللہ اس کے رسول کے احکامات کی منوان پیروی کرنی ہوگی، اور یہ بڑے بڑے مجمع یہ تو حق کہنے سے روک دیتے ہیں۔ اب دیکھیے راکٹ نائک صاحب ابھی آئے، اور اکثر انہی کی مثال دی جاتی ہے کہ 12 لاکھ کا مجموعہ اور 20 لاکھ کا مجموعہ، اور اپنے تئیں انہوں نے یہ بھی کہا فرقے بنانا حرام ہے، لیکن وہ جو سارے فرقوں کے برانڈ ایمبیسڈر ان کے پیچھے بیٹھے تھے ان کی تعریفیں بھی کرتے رہے۔ تو بڑے بڑے مجموعوں کے فوائد بہت کم ہیں اور نقصان بہت زیادہ ہیں، حق گوئی انتہائی مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا رضوان چاہیے تو اس طرح کے شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور کتاب اور سنت نے جو ہماری رہنمائی کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تحت ہی ہمارا ہر معاملہ ہونا چاہیے۔ اور ایک شخص اگر خالص اللہ کے خوف سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی دعوت کے اندر پوری احتیاط کرتا ہے کہ میں ہر اس ذریعے کا استعمال کروں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس ذریعے سے اجتناب کروں جس سے مالک ناراض ہوتا ہے، تو مالک کا وہ منظور نظر بن جاتا ہے، اللہ اس کو وہ بلندی عطا فرماتا ہے جو نہ طاقت کے بلبوتے پر حاصل کی جا سکتی ہے، نہ بڑے بڑے مجموعوں کے بلبوتے پر حاصل کی جا سکتی ہے، نہ بڑے بڑے اختیارات کے بلبوتے پر حاصل کی جا سکتی ہے، یہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، یہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اللہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر بڑے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ اس چیز کو ہمارے اندر کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسرا جو اہم موضوع جو آیت بھی مجھے دی گئی کہ ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ جو فحاشی، بے حیائی اور بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی بالخصوص اہل ایمان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے تصویر بنانا حرام، یہ بات تو درست ہے، لیکن تصویر جس گھر میں موجود بھی ہو، چاہے وہ آپ نے نہیں بنائی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ چاہے آپ اس ویڈیو کے ذریعے کوئی دینی بات سن رہے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی استثنا تو نہیں ہے۔ اس لیے ہر اعتبار سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس چیز سے بچنا چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ دوسری بات، غزِ بصر، یہ اسلام کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، یہ مومن مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں، نامحرم خواتین کو نہ دیکھیں۔ یہ حکم خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں اور پردے کو اختیار کریں، سوائے ان افراد کے ساتھ وہ بے پردہ ہو کر رہ سکتی ہیں جو ان کے محرم ہیں، جن سے ان کا نکاح حرام ہے، اور جس سے کسی بھی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ لازم ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر جس تیزی سے یہ چیز بڑھ رہی ہے کہ بڑے بڑے دیندار لوگ بھی اس چیز کی زد میں آ جاتے ہیں، جی ہم خبر نامہ دیکھ رہے ہیں، ویسے تو یہ شیطان کا اخبار، شیطان کا خط ہوتا ہے، یہ جو اخبار ہیں یہ تو ہماری خام خیالی ہے کہ یہ حالات حاضرہ سے آگاہی ہوتی ہے، یہ ایک مخصوص سوچ ہمارے ذہنوں میں انڈیل رہے ہوتے ہیں۔ حالات تو بڑے مختلف ہوتے ہیں ان سے جو ان خبروں کے اندر بتائے جاتے ہیں، لیکن وہ نیوز ٹیلی کاسٹر بیٹھ کر جو گفتگو کر رہی ہے اور آپ ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہوگی یا اللہ کی لعنت شامل حال ہوگی، اس بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ کیا وہاں پہ غزِ بصر کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، یا وہ خواتین جو مردوں کے دروس ان کی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں، تو کیا وہاں پہ ان کا پردہ اور غزِ بصر کا حکم ساقط ہو جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اب بے پردگی کے معاملات بڑھ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ سوچیں بھی لوگوں کے ذہنوں میں پروان بھی چڑھتی ہیں اور کبھی زبانوں سے سنی بھی جاتی ہیں کہ یہ اختیاری معاملہ ہے، آپ اپنے گھر والوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دے سکتے، ضرور حکم دینا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ جو سوچوں کی تبدیلی ہے، یہ بھی ذرائع ابلاغ کے منفی پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ یہ ذرائع ابلاغ بالعموم مستشرقین اور اسلام کے دشمنوں کے ایک پروپیگنڈا مشینری بنے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو بار بار ہمارے سامنے ایسی باتیں لائی جاتی ہیں جس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شریعت تو بڑی ظالم ہے، یہ تو لوگوں کے ہاتھ کاٹتی ہے، یہ لوگوں کو سنسار کرتی ہے، یہ تو لوگوں سے ان کی آزادی چھین لیتی ہے۔ اور جب ہمارا تعلق اثر کب ہوتا ہے، ان چیزوں کا اثر جب ہوتا ہے جب تعلق کتاب و سنت سے کمزور ہوتا ہے، جب ہم قرآن کا مطالعہ باقاعدگی سے نہیں کرتے، جب ہم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے جو صحیح احادیث میں مذکور ہیں، تو پھر یہ سوچیں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو مثبت کاموں میں مصروف کر لیں، ورنہ شیطان ہمیں اپنے کاموں میں مصروف کر لے گا۔ یہ لازم چیز ہے، پہلی بات تو اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ پردہ، یہ ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ یہ تو جی دل کی پاکیزگی ہوتی ہے، یعنی امہات المومنین سے زیادہ پاکیزہ اور کس کے دل ہو سکتے ہیں؟ اور امہات المومنین کے بعد وہ دین تھا جو نبی علیہ السلام کے شب و روز انہوں نے دیکھے تھے، اس وجہ سے صحابہ ان سے آ کے سوال بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان سے بھی کہا گیا کہ آپ نے نرم آواز میں گفتگو نہیں کرنی، ورنہ کوئی دل کا مریض کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو امہات المومنین کے لیے جب یہ سختی ہے، جب امہات المومنین کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اپنے گھروں میں محدود رہو اور جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنی زینتوں کو نہ دکھاتی پھرو، تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے یہ حکم بدرجہ اولا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں احتیاط کرنے کی حتی الامکان ضرورت ہے۔ اور بجائے اس کے کہ ہم وہ سوشل میڈیا کے اوپر باتیں سنیں اور اپنے اہل ایمان بھائیوں کی آ کے ذہن سازی کریں کہ نہیں، آپ پردے کا حکم نہیں دے سکتے اپنے گھر والوں کو، نہیں یہ تو اپنی اپنی مرضی کی بات ہے، تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈرایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو تشیع الفاحشہ فحاشی کا فروغ چاہتے ہیں اہل ایمان میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ان ساری خیالات کے اظہار کے پیچھے ایک سوچ کار فرما ہوتی ہے کہ جی ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تم جانتے ہی نہیں ہو حقائق کو، اللہ جانتا ہے، تم اپنے خیر و شر سے واقف ہی نہیں ہو، اللہ تمہارے خیر و شر سے واقف ہے۔ اور آج دیکھیے کتنے یہ جو معاملات ہیں بے پردگی کی وجہ سے، مرد و زن کے اختلاط کی وجہ سے، ابھی یہ دفعہ 144 کے پیچھے بھی ایک ایسا ہی واقعہ کار فرما ہے جو لاہور کے اندر ایک واقعہ ہائی لائٹ ہو گیا سوشل میڈیا کے اوپر، ورنہ بے شمار واقعات ہو رہے ہیں اور اب لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں اور کتنی اموات بھی ہوئیں ان احتجاجی مظاہرین کے اندر، اور ابھی تو یہ معاملہ مشکوک ہے، کوئی کہتا ہے واقعہ ہوا، کوئی کہتا نہیں ہوا، لیکن ہم سب اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں روزانہ ہوتے ہیں ایسے واقعات۔ اور کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ مردوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم دیا، وہ نگاہیں نہیں جھکاتے، خواتین کو نگاہیں جھکانے کا حکم دیا، وہ کہتی ہیں ہم نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے، پردے کا حکم دیا، بغیر اشد ضرورت کے گھر سے نہ نکلنے کا حکم دیا، وہ اس چیز کو اپنی غلامی سے تعبیر کرتی ہیں۔ اور جن لوگوں کو عدل کا حکمران بنایا کہ جب لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھے تو تم نے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دینی ہے تاکہ وہ عبرت بن جائیں، وہ قصاص جس کو دنیا ظلم کہتی ہے، اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والوں۔ کیوں؟ جب ایک شخص کو سزا ملے گی باقی سب محفوظ ہو جائیں گے، مجرم دوبارہ ہمت نہیں کر سکے گا۔ یہ قصور ہم سب کا ہے، اور بنیادی قصور یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت سے دور ہیں ہر معاملے میں، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، ایمانیات کا معاملہ ہو، اعمال کا معاملہ ہو۔ اور اسی وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے، وہ جو منظر نامہ پیش کر رہا ہے، اس سے ہم میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس معاشرے کے خد و خال کو دیکھ کر مطمئن نہیں ہے۔ اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم کتاب و سنت سے دور ہو گئے، وہ راستہ جو ہمیں خوشحال زندگی کی طرف ہماری رہنمائی کر سکتا تھا، اس کو ہم نے فرسودگی اور بنیاد پرستی اور شدت پسندی سے تعبیر کیا۔ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے تو چیدہ چیدہ جو اعتراضات ان ذرائع سے اسلام پر کیے جاتے ہیں کہ ہم اس لیے پیچھے رہ گئے کہ وہ گورا جو ہے وہ سائنسی لیبارٹریوں میں صبح سے شام گزار رہا ہے اور تم ابھی تک قرآن پڑھ رہے ہو، اگر تم واقعی قرآن پڑھ رہے ہوتے تم کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے تھے۔ آج فلسطین کی جو صورتحال ہے، کس کا دل خون کے آنسو نہیں روتا ہوگا جو ظلم و زیادتی وہاں ہو رہی ہے، اور کل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ارادہ کیا، ان کو معلوم تھا ہم اس فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا اپنے امیر المومنین کو بھیجو, ہم اس کو کنجیاں دے دیتے ہیں بیت المقدس. اور عمر رضی اللہ عنہ اکیلے گئے ایک غلام کے ساتھ, ایک سواری کے ساتھ, کیونکہ بیت المال کی سواری تھی, اللہ کو جواب دینا ہے بیت المال کا. اور جب وہاں پہنچے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ, وہ پریشان ہوئے وقتی طور پر, ایمان کمتا اور بڑھتا ہے, ہر وقت یکساں نہیں رہتا, مومن بھی کمزور پڑتا ہے لیکن دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. کہنے لگے کہ وہ جو مفتوح ہیں وہ تو قبے اور جبے پہن کر اور بڑے بڑے قالین بچھا کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں, اور آپ تو فاتح ہیں, اپنا لباس کو درست کر لیجئے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, ابو عبیدہ, نحن قوما اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی تھی. یہ سبق آج ہمیں بھی دہرانے کی ضرورت ہے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں, یہود و نصارہ کے سامنے بچ جانے اور کمپرومائز کرنے کی وجہ سے نہیں. اعزنا اللہ بالاسلام, ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی گئی ہے. فَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ, اگر ہم ایسی چیزوں کے ذریعے عزت تلاش کرنا شروع کریں جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت نہیں دی تھی, اَذَلَّنَا اللَّهُ, اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. ہمیں اس سبق پر یقین نہیں تھا اسی لیے اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا, لیکن سانسیں چل رہی ہیں, ابھی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اگر اللہ کی کتاب سے تمسک اختیار کریں. اس کے علاوہ اس کے مثبت پہلو بھی ہیں, دعوت کا ابلاغ ان ذرائع کے ذریعے, سوشل میڈیا میں جو جائز پلیٹ فارمز ہیں جہاں ہم تصاویر کشی اور فحاشی اور غز بصر کے ساتھ دعوت کے ابلاغ کا کام کر سکتے ہیں, یہ پہلے سے بہت زیادہ آسان ہوا ہے. دعوت دور دور تک پہنچی ہے, پاکستان کے باہر کے ممالک کے اندر پہنچی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے تحقیق کرنے کے بعد. مالک ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. البتہ اس حوالے سے ابھی ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے نوجوانوں کو اور جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, بالخصوص جو آئی ٹی کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, دو محاذوں پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک علم و تحقیق کا محاذ, کفر بالطاغوت کی جو اصل تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ علمی رد کیا جائے ان تواغیت کا. جس تیزی سے یہ فتنے اٹھ رہے ہیں اس تیزی سے ان کا علمی رد کیا جائے, عوام کے سامنے قرآن اور سنت کی اصل تعلیمات رکھی جائیں. یہ کفر بالطاغوت کی صحیح تعبیر جو ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے سمجھ آتی ہے. اور دوسرا, اس کو ابلاغ کو مؤثر سے مؤثر بنانے کے لیے نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا جو علی رضی اللہ عنہ کو خیبر کے روز نبی علیہ السلام نے کہی تھی, کہ اگر ایک شخص کو بھی اللہ نے تمہارے ذریعے ہدایت عطا فرما دی, تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور سرخ اونٹ اس دور کی بہترین سواری ہوتے تھے, جیسے آج کی کچھ بڑی بڑی سواریاں ہوتی ہیں, اس دور کی بہترین سواریاں سرخ اونٹ تھے. کہا ایک شخص کو بھی اگر اللہ نے تمہارے ذریعے ہدایت دی, تو ان ذرائع ابلاغ کا استعمال ہمیں اس اعتبار سے کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی اصل دعوت پہنچے. اور اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جائے, ایک جان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے آگ سے چھٹکارا دے دے, تو سمجھ لیں کہ ساری زندگی کی کمائی ہماری ہیچ ہے اس کے سامنے. ساری زندگی جو ہم نے مال کمایا, جو صبح سے لے کر شام تک ہم نے بازاروں میں, دفاتر میں, دکانوں میں اپنا وقت لگایا, اس سے بہتر ہمارے وہ چند لمحات ہیں جو اگر اس کام کے لیے مالک استعمال کر لے کہ اس کے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت کی طرف آ جائے. البتہ جس تیزی سے, جیسے ہم نے کہا کہ دعوت توحید بھی بڑھ رہی ہے ذرائع ابلاغ کے ذریعے, اسی طریقے سے دعوت فتن بھی بڑھ رہی ہیں, اور طرح طرح کے نظریات آج ہم پریشان ہوتے ہیں انکار حدیث کے حوالے سے. کل تو بھائی نے سوال بھی لکھ کے بھیج دیا کہ ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس حد تک یعنی ہمارے ذہن آلودہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اس حوالے سے بھی ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اصل قرآن اور سنت ہیں, دین قرآن و سنت سے ہی حاصل کرنا ہے. یہ جو ذہن گمراہی کی طرف مائل ہو رہے ہیں دو دو منٹ کے شارٹ کلپس دیکھ کر, یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ کتاب سے تعلق بہت کمزور ہے. کوئی شخص منکر حدیث بن ہی نہیں سکتا اگر اس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہے. قرآن کسی شخص کو منکر حدیث بننے ہی نہیں دیتا. قرآن تو بار بار جہاں آتی ہو اللہ کہتا ہے, وہ آتی ہو رسول کہتا ہے. قرآن تو قانون کی حیثیت میں یہ بات بیان کرتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. قرآن تو ایمان کو مشروط کرتا ہے یہ کہہ کر کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور تمہارے رب کی قسم یہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ یہ تمہارے تمہیں اپنے درمیان حکم یعنی فیصلہ کرنے والی شخصیت، منصف حاکم تسلیم نہ کر لیں، اور اس انداز سے کہ ثم لا یجدو فی انفسیم حرجا مما قضیتا، اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں تمہارے فیصلوں کے متعلق، وسلموا تسلیما، اور سر کو جھکا دیں تمہارے فیصلوں کے سامنے. قرآن تو سورۃ الاعذاب میں کہتا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کسی مومن یا مومنہ کو کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، بات تو کرنا درکنار، وہ اپنا کوئی اختیار بھی سمجھے. تو قرآن سے کمزوری اور سوشل میڈیا پہ اپنا وقت لگانا زیادہ سے زیادہ، یہ چیز ہمارے لیے فتنے کا باعث بن رہی ہے. دنیا کی ہر اچھی چیز کو استعمال کریں، لیکن کوئی چیز قرآن و سنت کا متبادل نہیں. دین یہیں سے ملے گا، ہدایت پر قائم رہنا ہے تو یہی ایک ذریعہ ہدایت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. اور جس کسی کو بھی سنیں اس کی بات کو ویریفائی کریں قرآن و سنت سے، اگر اس کے اندر ملتی ہے تو قبول کریں، نہ ملتی ہو تو پیر کی ٹھوکر سے رد کر دیں. یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کی رحمت کا راستہ ہے. اگر اس اپروچ کے اوپر ہم چلتے ہوئے سوشل میڈیا اور دیگر جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا. اور پھر جو ایک بہت اس کا منفی پہلو ہے وہ لہو الحدیث، کہ ہم اس کے اوپر وقت برباد کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پر، گیمز کے نام پر، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر اور بھی بہت سے مفسدات ہیں. جس دعوت کی ذمہ داری مالک نے ہمارے اوپر عائد کی ہے، یہ جو قرآن کی بارے امانت جس کا بوجھ ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے، مالک فرماتا ہے ان عرضنا الامانۃ علی السماوات، یہ امانت ہم نے پیش کی تھی آسمانوں کے سامنے، والارض زمین کے اوپر بھی پیش کی تھی کہ تم اسے قبول کر لو، والجبال پہاڑوں سے بھی کہا کہ تم اس امانت کو قبول کر لو، فابین ان یحملنھا، انہوں نے انکار کر دیا اس امانت کو اٹھانے سے، واشفقنا منھا، اور وہ ڈر گئے اس امانت کو اٹھانے سے، وحملھا الانسان، اور انسان نے اسے قبول کیا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ ظالم اور جاہل. مالک فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لرأيته، تم ضرور بالضرور یہ دیکھتے، خاشعا، وہ ڈرا جا رہا ہے، متصدعا، دبا جا رہا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. صحابہ اکرام کو جب اس امانت کا احساس ہوا ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں کہ اتنی بڑی امانت ہے کیسے اس کا حق ادا کر سکیں گے. اور ہم ان سوالات میں پھنسے ہیں کہ گیمز کھیلنا جائز ہے یا نہیں ہے، گیمز سے کمائی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ صرف اس سوچ کی وجہ سے یہ سوال بھی جنم لے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ابھی تک محسوس نہیں کیا، لیکن سانسیں چل رہی ہیں، آج بھی محسوس کر لیا جائے تو کوئی مہنگا سودا نہیں. ایک انسان جنتیوں جیسے کام کرتا ہے مرتا ہے تو جہنمی، اور جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے مرتا ہے تو جنتی. نبی علیہ السلام نے کہا کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ خاتمہ کس انداز میں ہو. اللہ ہمارا خاتمہ خیر پر فرمائے. آج بھی اگر آنکھیں کھل جائیں تو بہت بڑی بات، مالک کا احسان ہے. یہ قرآن کی ذمہ داری جن کے اوپر ڈالی جاتی ہے یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. ہم اکثر وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 پیش کرتے ہیں، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، مالک فرماتا ہے وہ اس آیت کو مکمل پڑھیے گا کہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو. کیوں؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے. اور جسے اللہ چن لے، بتائیے اس شخص کا کیا معیار ہوگا اور اس شخص کا کیا مقام ہوگا. تو ہماری سامنے دونوں راستے ہیں، کسے چاہیں تو اختیار کریں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، مالک نے راستہ کھول کر سامنے رکھ دیا ہے، اما شاکروں و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو انکار کر کے آگے چل نکلیں. یہ سفر بہرحال ختم ہونے والا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں. اور ایک بہت اہم چیز جو میں آخری نقطے کے طور پر بیان کروں گا کہ جو ہمارے ذرائع ابلاغ کا ایک بہت منفی پہلو جو ہمارے دائیان کے بھی معاملات متاثر ہو رہے ہیں اور ہر شخص کے معاملات کہ ان ذرائع ابلاغ پر جو ایک کام کیا جا رہا ہے لگژریس لائف سٹائل کی طرف، ایسے ایسے اشتہار آئیں گے، گاڑیوں کے اشتہار، ایک سے ایک بہترین گاڑیاں، ایک سے ایک بہترین گھر، ایک سے ایک بہترین محلات، کہ انسان اگر ان کا اثر لے لے تو پھر وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا، وہ گدھے کی طرح جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک وہ چکر لگاتا رہے گا کہ کسی طرح اتنا پیسہ میرے پاس آ جائے کہ میں ان چیزوں کو حاصل کر لوں، پھر وہ حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرے گا، پھر قسطوں کے سوالات آتے ہیں، قسطوں پر چیزیں لینا جائز ہے یا نہیں، اصل جو مس کی گانٹھ ہے وہ وہ اشتہارات ہیں جن سے بچنا ہے، جن سے بچنے کا حکم کتاب میں دیا، ولا تمدن عینی کا علامہ متعینہ بھی زہرت الحیات دنیا، آنکھ بھی اٹھا کر دیکھنا جو ہم نے ان کو دنیا کی زندگی کی زیب و زینت دی ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِي، تاکہ اس کے ذریعے انہیں فتنے میں مبتلا کر دیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، تمہارے رب نے جو تمہیں عطا کیا ہے تمہارے لیے وہی بہترین ہے، اور اس کے اگر اس پر تم راضی ہو گئے تو پھر وہ جو رزق آخرت میں ملے گا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے، اگر اپنی ضروریات زندگی کو مختصر نہیں کریں گے کبھی دعوت کا کام نہیں کر سکیں گے۔ اگر ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی اور کرائے کے گھر سے آپ کی فکر ہے کہ میرا اپنا گھر ہو جائے، اپنا گھر ہے تو اس سے بڑا گھر ہو جائے، آخر میں گھر وہی ہے، وہ 6 فٹ لمبا ہوتا ہے اور چوڑائی مجھے نہیں معلوم، پتہ نہیں 2 فٹ ہوتی ہے 3 فٹ ہوتی ہے، اصل گھر تو وہی ہے، وہ بھی اگر اللہ نے نصیب میں لکھا ہو، لیکن جس کو آخرت کا گھر بن جائے، جس کو آخرت کا گھر مل جائے، جس کے بارے میں مالک کہتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخرت کا گھر، نجعلوها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جو اپنی بڑائی نہیں چاہتے، اللہ کے عاجز بندے بن کے رہتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا سے محبت اور موت سے کراہیت، یہ بھی سوشل میڈیا کے ثمرات میں سے ایک ثمر ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا وہ خط جو انہوں نے لکھا، تاریخ کی کتب کے اندر آتا ہے، کسرا کے بادشاہ کے، جو کسرا کے نام رکھا تھا فارس کے بادشاہ کے نام، کہ اما ان تسلمو، یا تو تم اسلام قبول کر لو، وان تؤد الجزیہ، یا پھر جزیہ ادا کرو، اور تیسرا آپشن کیا ہے، جئتکم برجال، یا میں ایسے لوگوں کی فوج تمہارے پاس لے کر آؤں گا، یحبون الموت کما انتم تحبون الحیات، وہ موت سے اتنی محبت کرتے ہوں گے جتنی تم زندگی سے محبت کرتے ہو۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو زندگی سے زیادہ موت سے محبت کرتے ہیں، جو دنیا کی زیب و زینت سے زیادہ اپنے رب کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، کیونکہ مالک وہ بادشاہ ہے، وہ راضی ہو گیا تو بیڑا پار، ساری دنیا ناراض ہو جائے۔ یہ اصل دعوت ہے جو آج کے اس درس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، کہ ذرائع کا استعمال کیجئے، اس کے مثبت استعمالات کی طرف جائیے، اس کو اپنی آخرت میں، اچھا، اس کو اپنی آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنائیے، لیکن اس کے مفسدات سے بچتے ہوئے رہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ ایک بھائی نے اصلاح کی کہیں زبان پسلی، اور میں نے کہا اللہ اس کے رسول کی بندگی، اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، بندگی اللہ کے علاوہ اور کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائے، ان بھائی کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔